السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہماری سوسائٹی کے اندر جو بہت سارے پرابلمز ہیں، ان میں ایک سب سے بڑا پرابلم عدم برداشت ہے۔ ٹالرنس جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ایک پرابلم ہے، ٹالرنس کا نہ ہونا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وجہ سے بہت سارے معاملات بڑے بگڑتے چلے جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ غیرت کے نام پر جب قتل ہوتا ہے تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ برداشت نہ کرنا ہے۔ میرا ایک نظریہ ہو سکتا ہے، میری ایک اوپینین ہو سکتی ہے، اور دوسرے کا ایک اور نظریہ یا اوپینین ہو سکتی ہے، اور جب میں اپنے اس نظریے پر دوسرے کو متفق نہیں پاتا تو میں جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت خطرناک حد تک چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہم دیگر چیزوں میں بھی دیکھیں، ہمارے ملک میں ایک توہین رسالت کا ایک قانون موجود ہے، اور توہین رسالت کی سزا بھی موجود ہے، لیکن قانون میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ کوئی شخص اگر توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے تو ہم خود جو ہے وہ اسے سزا دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ لیکن یہ ساری جو باتیں اور اس طرح کے اور دیگر معاملات ہیں کہ جن پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، میرا آج کا عنوان ہے معاشرے میں عدم برداشت کے نقصانات۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، یہ ٹالرنس، برداشت کرنا یا برداشت کا ہونا، یہ برداشت اصل میں اس کی کیا لمٹس کیا ہیں؟ یہ برداشت کہتے کس ہیں؟ کس حد تک ایک آدمی کو کسی اوپینین کو، کسی دوسرے نظریے کو برداشت کرنا چاہیے، یا کوئی ایک لمٹ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہو کہ اس سے آگے پھر تم برداشت نہیں کر سکتے؟
میرے نزدیک تو یہ لفظ برداشت خود ایک منفی لفظ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میری یہ عنایت ہے کہ میں آپ کے نقطہ نظر کو برداشت کر لوں، آپ کے طرز عمل کو برداشت کر لوں، اس لیے اس کا اس سے پیچھے تجزیہ کرنا چاہیے۔ یہ دنیا خدا کی بنائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جس اسکیم پر اس کو دنیا کو بنایا ہے وہ اپنی کتابوں میں بتا دی، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے واضح کر دی، علم و عقل بھی اسی کی تصدیق کرتے ہیں کہ دنیا امتحان کے لیے بنی۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ میں نے اس دنیا کو بنا کر جو سب سے اہم چیز ہے وہ میرا دین ہے، جس پر انسان کے ابدی مستقبل کا انحصار ہے، لیکن اس میں بھی کوئی جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ لا اکراہ فی الدین،
ٹھیک۔
اچھا، اسی طرح سے یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ میں نے انسان کو ارادہ اور اختیار دے کے بھیجا، اس ارادے اور اختیار کو استعمال کرنے کی آزادی بھی اسے دے دی ہے، اور یہ آزادی کہاں تک دے دی ہے اسے بھی بیان کر دی ہے۔
ٹھیک ہے،
کہہ دیا کہ انا ہدینا السبیل، میں نے راستہ بتا دیا، اما شاکر و اما کفورا، اب وہ چاہے تو میرا شکر گزار بندہ بن کر رہے، چاہے تو انکار کر دے۔ اچھا، دوسری جگہ مزید وضاحت سے بیان کر دیا، من شاء فلیومن من شاء فلیکفر، میرے پیغمبروں کا کام اپنی بات پہنچانا ہے، جس کا جی چاہے وہ مومن ہو، جس کا جی چاہے وہ کافر ہو۔ تو اس سے گویا یہ تعلیم دی گئی کہ یہ دنیا خدا نے ایک اسکیم پر بنائی ہے،
ٹھیک ہے،
اس کی بنیاد انسان کے ارادے اور اختیار کی آزادی پر رکھی گئی ہے۔
ٹھیک،
اس بنیادی اصول کو اگر آپ مان لیں، اس کو تسلیم کر لیں، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کی ساری فکر یہ ہوگی کہ میں اپنے ارادہ و اختیار کو غلط استعمال نہ کروں، کیونکہ اس کے نتائج دنیا میں بھی نکلیں گے، اس کے نتائج آخرت میں بھی نکلیں گے۔ اس کے بالکل برخلاف میں دوسروں کے اعمال کا محاسب بن کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔
ٹھیک ہے،
اس محاسب بننے کے پیچھے روایات بھی ہوتی ہیں، مذہبی تصورات بھی ہوتے ہیں، قومی تصورات بھی ہوتے ہیں، لیڈروں کی تقریریں بھی ہوتی ہیں، جو لوگ دنیا کو خواب دکھاتے ہیں عام طور پر، اور یہ سیاستدان زیادہ ہوتے ہیں، ان کے کمالات بھی ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ان سب کے اندر جو چیز بطور ایک ملا کے امر کے کام کر رہی ہوتی ہے وہ جہالت ہوتی ہے۔ جہالت محض اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، یعنی دنیا میں جو آپ کی اپنی حیثیت ہے آپ اس کو نہیں سمجھتے، آپ کیا ہیں، آپ کو کہاں کھڑا کیا گیا ہے، آپ کو خدا نے کیا ذمہ داریاں دی ہیں، آپ کے کیا حقوق ہیں، آپ کے کیا فرائض ہیں۔ اس کا صحیح ادراک اصل میں صحیح علم ہے، اور صحیح علم جب پیدا ہو جاتا ہے تو مسئلہ برداشت عدم برداشت کا نہیں ہوتا، بلکہ اس حقیقت کے اعتراف کا ہوتا ہے کہ اس دنیا کو خدا کی اسکیم پر چلنا ہے، یہ میری اسکیم پر نہیں چلے گا۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ابھی دوران گفتگو جس آیت کا حوالہ دیا، آپ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، اس کے بارے میں ایک اوپینین یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ چاہے تو اسلام اختیار کرے، چاہے تو مسیحیت پر قائم رہے چاہے یہودیت پر قائم رہے، اس پر کوئی جبر نہیں ہے، لیکن جب وہ اپنے شعور کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر یہ آیت وہاں پر اپلائی نہیں ہوتی، پھر اسے پورا کا پورا دین کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا لازمی ہے، اور اگر وہ نہیں ڈھالے گا تو پھر لوگوں کو اس بات کا جو ہے پابند کیا گیا ہے کہ وہ اسے زبردستی اس دین پر لائیں، کیونکہ اس نے اختیار کیا ہے دین. یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
جو آیت ہے وہ تو قرآن مجید پہ ہے
جی،
اور میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اس میں صرف اتنا ہی نہیں کہا گیا، ایک دوسرے مقام پر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان پر رہے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کر لے.
ٹھیک ہے،
یعنی دونوں چیزیں بیان کر دی گئی ہیں. یہ جو ساری تقریر آپ نے کی ہے یہ قرآن کے کس آیت میں لکھی ہوئی؟
نہیں، یہ لکھی نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کا یہ مفہوم ہے کہ اس آیت کو یہاں رکھ کے دیکھنا چاہیے.
میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری کی ساری تقریر ہی تباہ زاد ہے، یعنی اس کی نہ کوئی قرآن میں بنیاد ہے نہ کوئی پیغمبر کے ارشادات میں بنیاد ہے، یہ ایک تباہ زاد تقریر ہے. اس میں در حقیقت ہم خدائی فوجدار بن کے رہ گئے. یعنی ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں سے دین پر ہمیں عمل کرانا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ بات نہیں کہہ رہے. جب ایک آدمی اسلام
زکات دینے سے انکار کیا گیا تو حضرت ابوبکر نے کہا نا کہ میں رسی بھی نہیں چھوڑوں گا.
زکات دینا ریاست کا حق ہے،
ٹھیک،
یعنی چیزوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. جس وقت کوئی حق قائم کر دیا گیا میرے اوپر آپ سے متعلق،
ٹھیک ہے،
اس میں قانون مداخلت کرے گا،
کرے گا. ٹھیک،
جب کوئی آپ کا حق مقرر کر دیا گیا ہے، اسی وجہ سے جو ریاست ہم قائم کرتے ہیں، ریاست جب قائم کی جاتی ہے اور وہ قانون سازی کرتی ہے، احکام دیتی ہے، پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے. پرانے زمانے میں بادشاہ سلامت ہوتے تھے، وہ قانون سازی کرتے تھے، تو کیا ان کا یہ حق مطلق ہے، ایبسولیوٹ ہے، وہ جو قانون چاہے بنا دے؟ مثلا یہ قانون بنا دے کل ہماری پارلیمنٹ کہ آپ بھی اور میں بھی روزانہ صبح اٹھ کے ایک روح افزا کا گلاس پیا کریں گے، یہ بنا سکتی ہے؟
نہیں بنا سکتی، نہیں بنا
سکتی. یعنی ریاست کا حق کے قانون سازی دو چیزوں پر ہے، کیونکہ ریاست اصل میں وجود ہی میں یہاں سے آئی ہے. ایک یہ کہ وہ حق تلفی کو روکے گی، دوسرے یہ کہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکے گی. یعنی ہمیں کوئی شوق نہیں تھا کسی کو حکمران بنانے کا اور ریاست کو وجود میں لانے کا، کوئی شوق نہیں ہے. آپ اطمینان سے زندگی بسر کریں. انسان چونکہ اپنے ارادے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے، دوسروں کے حق تلف کرتا ہے یا ان کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرتا ہے، تو ریاست کو اس کے لیے وجود پذیر کیا گیا. چنانچہ ریاست کی جورسڈکشن بھی یہی ہے. تو اگر میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ لازم کر دیا ہے کہ مجھے آپ کا کوئی حق ادا کرنا ہے، تو اس حق کو آپ کو دلوانے کے لیے معاشرے کو بھی مداخلت کا حق حاصل ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے، آپ نے ابھی اگزامپل جو دی نا، آپ نے فرمایا کہ ریاست جو ہے وہ یہ قانون نہیں بنا سکتی کہ مجھے روزانہ صبح اٹھ کر روح افزا کا گلاس پینا، یہ نہیں بنا سکتی. بالفرض محال اگر وہ ریاست یہ قانون بنا دے تو پھر میں اس ریاست کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا نا. یہی اصل میں آرگیومنٹ دیا جاتا ہے کہ ریاست جو ہے اسلامی ریاست ہے اور پارلیمنٹ کوئی غیر اسلامی قانون نہیں بنا سکتی. اگر وہ بناتی ہے اور میری انڈرسٹینڈنگ میں وہ غیر اسلامی قانون بنا لیتی ہے، تو پھر میرا فرض ہے کہ میں اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا، اس کے خلاف لڑوں گا.
خلاف کھڑا ہو کے کیا کریں گے؟ خلاف کھڑے ہو کے یہ کہیں گے یہ قانون غلط بنا ہے. دیکھیے، یہ صرف اسلام ہی کا معاملہ نہیں ہے، ریاست کوئی بھی ایسا قانون بنا سکتی ہے جس سے ہمیں اختلاف ہو. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے 21ویں ترمیم کی گئی ہمارے آئین میں، اس کو بہت سے لوگوں نے قبول نہیں کیا، بہت سے لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی. اب فرض کیجئے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ اس ترمیم نے ہمارے پورے عدالتی نظام کو معطل کر کے رکھ دیا ہے، ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. کر لیں، یعنی دنیا کے اندر یہ چیز ہے. لیکن کیا آپ کو یہ حق دیا گیا کہ آپ بندوق پکڑ کے ریاست کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ یعنی آپ کا ایک بات کہنا، آپ کا ایک غلط بات کو غلط ثابت کرنا، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ کو دیا گیا ہے، اس میں جبر کا کوئی سوال نہیں ہے. ریاست نے اپنے حدود سے اگر تجاوز کیا ہے تو اس کو توجہ دلائی جائے گی، چونکہ اس کے پاس بندوق ہوتی ہے تو اس وجہ سے توجہ دلانی پڑتی ہے.
وہ توجہ سے معاملہ حل نہیں ہوتا نا جاوید صاحب. ہم روڈ پہ کھڑے رہیں، دھرنا دے دیں، کچھ بھی کریں، ریاست تو ٹس سے مس ہوتی نہیں ہے، تو پھر اس لیے جبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں نا.
اچھا، جب آپ جبر کا راستہ اختیار کریں گے تو پھر اس کے کچھ حدود قیود طے کر دیے گئے ہیں. یعنی پہلی چیز یہ بتا دی گئی ہے، اگر آپ مذہب کی بات کر رہے ہیں، یہ بتا دی گئی ہے کہ وہ ریاست استبدادی ہونی چاہیے.
اچھا،
یعنی اگر وہ ریاست جمہوری ریاست ہے، اس میں لوگوں کی رائے سے حکمران قائم ہوتے ہیں، امرہم شورا بینہم کے طریقے پر ہے، تو پھر اصل میں جو آپ بغاوت کر رہے ہیں وہ ریاست کے خلاف نہیں کر رہے، وہ قوم کے خلاف کر رہے ہیں. اور قوم کے خلاف بغاوت کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ آدمی تو ناقابل معافی. چنانچہ یہ کہا ہے کہ اگر تمہارا نظم اجتماعی کسی جگہ قائم ہو اور کوئی شخص اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو تو وہ بدترین جرم کا ارتکاب کرتا ہے.
ٹھیک ہے، آڈینس کی طرف آتے ہیں. جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سوال یہ ہے کہ مسلم معاشروں میں عدم برداشت کا عنصر غیر مسلم معاشروں سے بہت زیادہ ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ خاص طور پر پاکستان کی مثال لیجئے, مولانا یوسف زئی سے لے کر مشال خان تک کے قتل تک, یہ دیکھنے میں آیا کہ یہ ہمارا ہی خاصہ ہے کہ ہم ہی ایسے کام کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟
جی غیر مسلم ریاستوں میں عام طور پر بڑے ٹالرنٹ لوگ ہوتے ہیں, ان کا بیہیویئر بڑا ٹالرنٹ ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کا جواب میں اب دینے کا فیصلہ کر رہا ہوں, یعنی اس پہ گریز بھی کیا جا سکتا تھا. فیصلہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں بہت سے حقائق ہیں جو بتانے کی ضرورت ہے. دیکھیے دنیا میں آج سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2000 سال پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی, خدا کے پیغمبر ہیں, ان کی قوم نے ان کو نہیں مانا, دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے ساتھی جو 10-12 سے زیادہ نہیں تھے وہ نکلے اور انہوں نے جا کے رومی سلطنت میں اپنا پیغام پہنچانا شروع کیا. کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ رومی شہنشاہ مسلمان ہو گیا. یہ معلوم انسانی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ ایک مذہب کو اس نوعیت کا اقتدار حاصل ہوا.
ٹھیک,
ایک عظیم سلطنت نے گویا اس مذہب کو اپنے مذہب کی حیثیت سے قبول کر لیا.
صحیح.
اس کے ماضی میں بھی اس کی کچھ مثالیں موجود ہیں لیکن وہ ظاہر ہے قبل تاریخ کی ہیں, یہ میں معلوم تاریخ کی بات کر رہا ہوں. دوسری جانب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس کے کوئی 575 سال کے بعد. آپ کو معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جزیرہ نما عرب پر مسلمانوں کا غلبہ قائم ہو گیا.
ٹھیک.
اس کے فوراً بعد جن سلطنتوں کو آپ نے خط لکھ دیے تھے ان کے خلاف اقدام کر کے ان کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا اور ایک عظیم سلطنت قائم ہو گئی.
ٹھیک ہے.
ان دونوں کے نتیجے میں مذہب یا مذہبی طبقے کو اقتدار حاصل ہوا. ویلڈیورا نے سٹوری آف سیویلائزیشن میں اس عہد کو اثر الایمان کا نام دیا ہے, یعنی اس میں گویا سیاسی طاقت مذہب کو حاصل ہو گئی ہے.
ٹھیک.
ادھر بھی اور ادھر بھی.
صحیح ہے.
اس سیاسی طاقت کے حاصل ہو جانے کے نتیجے میں ظاہر ہے حدود سے تجاوز بھی ہوتا ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ بات غلط نہیں کہی گئی کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک. عام طور پر تو مذہبی لوگ بیچارے دعوت کے مقام پر کھڑے ہیں, کوڑے کھا رہے ہیں, جیلوں میں جا رہے ہیں, اب گویا دنیا کا اقتدار, دنیا ان کے انگوٹھے کے نیچے آ گئی.
ٹھیک ہے.
اس سے خاص طرح کی ذہنیت مذہبی طبقے میں پیدا ہوئی اور وہ ذہنیت جبر کی ذہنیت تھی. چنانچہ یہ معاملہ صرف ہمارا نہیں ہے, ذرا آپ آج سے 350 سال پیچھے چلے جائیے اور ذرا یورپ کی تاریخ پڑھی, کیا ہو رہا تھا وہاں, یعنی پاپائیت کیا کر رہی تھی, پادری کیا کر رہے تھے. آپ جانتے ہیں کہ گلیلیو نے کیا کہا تھا جب اس کو مجبور کیا گیا کہ تم اپنی تحقیق کو بیان نہیں کر سکتے, تو اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو مان لیتا ہوں لیکن زمین تو گھومتی رہے گی, یہی کہا تھا نا. تو اس وجہ سے وہاں پر بھی یہی کچھ ہوتا تھا. یہ جب آخری درجے میں وہاں پہنچ گیا تو اس کے بعد وہاں ایک فکری نوعیت کی بغاوت ہوئی جس کو 3 سٹیجز میں عام طور پر بیان کیا جاتا ہے. یعنی پہلی بغاوت اصل میں مذہب میں ریفارمز کے لیے ہوئی, اس کو ریفارمیشن کی تحریک کہتے ہیں. اقبال نے اس کا ذکر کیا نا, دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دین, تو یہ شورش اصلاح دین برپا ہو گئی, ایک چیز یہ تھی. پھر اس کے بعد سائنٹیفک ریولوشن ہو گیا, یعنی دنیا ہی پوری کی پوری تبدیل ہو گئی, ایسے آلات پیدا ہو گئے, ایسے ذرائع پیدا ہو گئے جس نے وہ ساری دنیا ختم کر دی جو ماضی کی دنیا.
صحیح.
کہتے ہیں کہ بھاپ کا انجن نہیں پیدا ہوا بلکہ ایک نئی دنیا پیدا ہو گئی. ایڈیسن نے بلب نہیں بنایا, ایک نئی دنیا وجود میں آ گئی. تو وہ جو سائنٹیفک ریولوشن ہوا. اچھا پھر اس کے ساتھ رینیسنس کی تحریک چل پڑی, یعنی ہمیں علوم کو زندہ کرنا. یہ معلوم ہوا کہ پادریوں نے اپنے نحاب کے تحت جن علوم کو دبا کر رکھا ہوا تھا, جو کتابیں نہیں پڑھنے دیتے تھے, لوگوں کو مارتے پیٹتے تھے, کسی خاتون کو جادوگرنی قرار دے کے پھانسی چڑھا رہے ہوتے تھے, زندہ جلا رہے ہوتے تھے. آپ یہ جائیے اور جا کر کبھی دیکھیے آکسفرڈ یونیورسٹی کے صحن میں ان 4 لوگوں کے مجسمے ہیں جو بیچارے وہاں آئے اور مار دیے گئے. تو یہ جو قتل و غارت اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس سے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر ان معاشروں میں بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے.
بالکل.
انہوں نے اس سے نجات حاصل کی, ان کے ایسے مفکرین پیدا ہوئے جنہوں نے ایک لبرل معاشرے کا خواب دیکھا. میں یہاں تائید یا تردید کی بات نہیں کر رہا, صرف یہ عرض کر رہا ہوں
تاریخی
لحاظ سے ایک لبرل معاشرے کا خواب دیکھا, پھر اس کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دیں, وہاں بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوئے, بڑی بڑی تحریکیں چلیں, پھر بہت کچھ قربانیاں دے کر وہ نظم وجود میں آیا ہے جو اب آپ وہاں دیکھتے ہیں. یعنی یہ جو اس وقت کی برداشت ہے, یہ جو لوگوں کے ساتھ ایک حسن سلوک ہے, مذہبی بنیادوں پر پرسیکیوشن کا بڑی حد تک خاتمہ ہے, وہاں پر اب بھی اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. بعض علاقوں میں اسی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں لیکن بحثیت مجموعی تبدیلی آ گئی. ہمارے ہاں یہ عمل اس طریقے سے نہیں ہوا. یعنی جب یہ عمل ہونا تھا عین اس موقع پر مسلم دنیا محکوم ہو گئی کم و بیش. اب محکومی کا جو زمانہ ہے اس نے قوا کو بالکل مزمل کر دیا. یعنی جو ایک جدت ہوتی ہے, اچھے مفکرین پیدا ہوتے ہیں, ایک معاشرہ اپنے باطن سے اپنی اصلاح کرتا ہے, وہ عمل ختم ہو گیا. ایک یوں سمجھ لیجئے کہ محکومی کے زمانے نے قوا ہی کو شل نہیں کیا, ذہن اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کے اندر بھی وہ چیز نہیں رہنے دی. تو جو پہلے سے چیزیں موجود تھیں جس بڑے پیمانے پر وہاں ٹوٹ گئیں وہ ہمارے ہاں نہیں ٹوٹی, ابھی ٹوٹنے کا عمل شروع ہوا ہے, تو ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے میرے نزدیک.
ٹھیک
سر, میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے پہ نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں ہاسپٹلس کے اندر جو ہے نا وہ ڈاکٹر اپنے مریض سے بیزار نظر آتے ہیں, تعلیمی اداروں میں اساتذہ جو ہے نا وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے بیزار نظر آتے ہیں, اور اگر ہم جو ہے نا وہ عدالتوں میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں جج وغیرہ جو ہے نا وہ اپنے کلائنٹ سے جو ہے نا وہ بیزار نظر آتے ہیں. تو ہمیں یہ ساری چیزیں ہمیں جنونیت کی طرف لے کر جا رہی ہیں, تو ہمیں کیا حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عدم برداشت کو برداشت میں بدلا جا سکے؟
یہ جنونیت جو ہے ہماری, اور یہ بات صحیح بھی ہے ان کی, کہ یہ ایک فرسٹریشن ہے. اصل میں لوگوں کے اندر فرسٹریشن بہت زیادہ ہے جس کا کہ اظہار ہوتا ہے. یہ جو سارے مسائل جن کی طرف انہوں نے نشاندہی کی, اس کے علاوہ جو مسائل ہیں, پانی کا نہ ہونا, بجلی کا نہ ہونا, یہ سارے فرسٹریشن کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں, جھگڑ پڑتے ہیں. اور رمضانوں میں جب ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پر لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں, شاید یہ فرسٹریشن کی وجہ سے ہے جاوید صاحب.
یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اگر آپ ایک غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس کے کچھ نتائج نکل آتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہمارے ہاں آبادی کو کبھی مسئلہ ہی نہیں سمجھا گیا. مذہبی لوگوں کا نقطہ نظر آپ کو معلوم ہے, ان کا خیال تو یہ ہے کہ اس معاملے میں انسان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بحثیت مجموعی بھی اگر آپ دیکھیں تو قومی سطح پر ہم نے اس میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا ہے. جب آبادی بے تحاشا بڑھتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لحاظ سے آپ کو وسائل بھی فراہم کرنے چاہیے. جدید دور کی ضروریات بھی بہت مختلف ہیں. اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم بنیادی طور پر ایک زرعی معاشرہ تھے. ایک زرعی معاشرے کا یک بیک ایک اربنائزیشن کا ایک عمل شروع ہو جانا, یہ کسی قاعدے ضابطے سے نہیں ہوا. آپ کراچی کے رہنے والے ہیں, مجھے یہ بتائیے کراچی شہر کسی قاعدے ضابطے سے آباد ہو رہا ہے؟
بے ہنگم طریقے سے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر قدم پر جہالت کا مظاہرہ کیا ہے, یعنی سماجی معاملات میں بھی, مذہبی معاملات میں بھی, فکری معاملات میں بھی, سیاسی معاملات میں بھی. سیاسی معاملات کا آپ جائزہ لے کے دیکھیں تو آپ کسی مجلس میں بیٹھ جائیں, پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, بڑے ذہین فتین لوگ ہوں گے, لیکن جذباتی گفتگو ہو رہی ہوگی. سماج کیا ہے, معاشرہ کیا ہے, سیاست کیسے ہوتی ہے, تبدیلیاں کیسے آتی ہیں, یہ کوئی زیر بحث نہیں ہے. کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں ایک علمی اور عقلی تجزیہ کرنا یا دوسروں کو کرنے کے لیے آمادہ کرنا ناممکنات میں سے. مذہبی گفتگو, تو اب آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی خوف زدہ ہوتا ہے کہ اگر بعض سچائیاں بیان کر دی گئیں تو لوگ مار دیں گے اٹھ کے.
صحیح.
اور اس کے ہم نے روزمرہ مناظر دیکھ بھی لیے ہیں. تو میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا مرض جہالت کا مرض ہے. اس وجہ سے بنیاد کو پہلے لینا چاہیے. یہ جو فرسٹریشن ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کتنی سادہ سی بات ہے, کیا آپ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ آپ کی ہاں آبادی کس تناسب سے بڑھ رہی ہے اور بجلی کی یا اور دوسرے انرجی کے ذرائع کی کیا ضرورتیں ہوں گی؟ یعنی کہ قومیں واقعی ایسی سوچتی ہیں؟
نہیں, اس طرح تو نہیں سوچتی. پلاننگ
اس وقت جو منصوبے بن رہے ہیں اور جن منصوبوں کو ظاہر ہے چشم زدن میں زمین پر لا کے نہیں دکھایا جا سکتا, ان کی ایک مدت ہوتی ہے. آپ ایک کارخانہ لگانا چاہتے ہیں, کوئی 5 سال میں لگتا ہے, کوئی 4 سال میں لگتا ہے, پھر نتیجہ خیز ہوتا ہے. تو جو دنیا کی اچھی اقوام ہے آپ یہ دیکھیے, ان میں بہت پہلے سے یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ آبادی کا تناسب کیا ہوگا, شہر کیسے بڑھیں گے, شہروں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. یہ سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ علم سے ہوتا ہے. جس ملک میں مردم شماری ایک مسئلہ بن جاتی ہے,
پولیو کے قطرے مسئلہ بن گئے,
پولیو کے قطرے مسئلہ بن جاتے ہیں. اچھا, یہ پولیو کے قطرے آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں پولیو ورکرز تک کو قتل کیا گیا ہے.
بالکل صحیح ہے.
تو یہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اگر آپ ایک لفظ اختیار کرنا چاہیں تو وہ جہالت ہے. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم علم کی ایک تحریک چلائیں. یہ جو مغرب میں رینیسنس کی تحریک چلی ہے, علوم کا احیاء, ہمارے ہاں بھی علم اور علمی رویے کا احیاء ہونا چاہیے. ہمارا رویہ نہ سیاست میں علمی ہے, نہ سماج میں علمی ہے, نہ مذہب میں علمی ہے. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے جس کی ضرورت ہے. ہمارا مذہبی فکر ہے وہ عدم برداشت پر مبنی, اس کے بنیادی اصول عدم برداشت پر مبنی. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ میں نے جس وقت یہ بات کہی اور بہت اصرار کے ساتھ کہی, اس پر لکھا بھی کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ارتداد یا کفر اور شرک پر کسی کو دنیا میں سزا دے. یہ خدا کا حق ہے, وہ اس کی سزا دنیا میں بھی دیتا رہا ہے, وہ قیامت میں بھی وہی دے گا, بندوں کا یہ حق نہیں ہے.
ٹھیک.
ایک بڑے صاحب علم نے اس پر تنقید کرتے ہوئے یہ لکھا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے الہاد کو اجازت دے دیا کہ وہ پنتے. آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الہاد کا علاج استدلال نہیں ہے, دلیل سے لوگوں کو قائل کرنا نہیں ہے,
تلوار سے
قائل, علم سے قائل کرنا نہیں ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ بندوق. ہم وہ بدقسمت قوم ہے جو اپنے مقدسات کی عزت کے لیے بھی بندوق استعمال کرتے ہیں. یہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جن ہستیوں کو ہم مقدس سمجھتے ہیں, جن کی ہم عزت کرتے ہیں, ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں. وہ پیدا ہوگی استدلال سے, علم سے, لوگوں کو ان کے سچے تعارف سے, ان کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کا جواب دینے سے. یہ ہمارے یہاں طریقہ ہی نہیں, ہر آدمی اس پہ گفتگو کر رہا ہے. تو میرے نزدیک ہم تہذیبی بحران میں مبتلا ہوئے ہیں, اس کی بڑی وجہ علم و اخلاق کا بحران ہے. یعنی صحیح علم نہیں ہے, صحیح علم ہی سے صحیح اخلاق پیدا ہوتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہر آدمی دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے. اچھا, ہماری اس جہالت کے نتیجے میں مادی اسباب میں بھی بڑے مسائل پیدا ہو گئے, جیسے میں نے عرض کیا. یعنی اگر وقت پر پلاننگ کی جاتی, منصوبہ بندی کی جاتی, اور یہ اندازہ کیا جاتا کہ ہمیں یہ کارخانے لگانے ہیں, تو یہ لوڈ شیڈنگ کا, بجلی کا عذاب ہم پر نازل نہ ہوتا. ہو گیا نازل, اب ظاہر ہے کہ وہ پھر وہ چڑچڑاپن پیدا کرے گا جو اس وقت ہو رہا ہے.
اچھا, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک یہ ساری وجہ جو ہے اس کی وجہ جہالت ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اور کوئی علمی تحریک ہونی چاہیے. علمی تحریک کا میکینزم کیا ہوگا؟ علمی تحریک کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ اسکولز کھول لیں اور سارے بچوں کو جو ہے وہ اسکولز میں جو ہے وہ لازمی کر دیں؟ یہ ہے علمی تحریک یا اس کی کوئی میکینزم آپ کے ذہن میں؟
دیکھیے, جو مغرب کی میں نے مثال دی آپ کے سامنے, وہاں ایسا نہیں ہوا کہ میں اسکول کھول دیے گئے. اسکول بھی کھولے جاتے ہیں, بچوں کی پڑھانے کا بندوبست بھی کیا. اصل چیز یہ کہ آپ لوگوں کے اندر علمی رویہ پیدا کریں, ہمارے دانشور پیدا کریں. دیکھیے, جن لوگوں کو شعور ہوتا ہے وہی یہ پیدا کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس پر کڑ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں برداشت نہیں ہے, ہمارے یہاں ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے, ہمارے یہاں میوچل رسپیکٹ نہیں ہے, ہم کسی آدمی کو بولنے کی اجازت نہیں دیتے, ہم کسی چیز کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتے. اس پر کچھ لوگ ہیں نا آپ کے معاشرے,
کچھ لوگ وہ دو چار دس بارہ ہوں گے, وہ کیا
دس بارہ ہی ہیں. دیکھیے, اللہ کے پیغمبر بھی ایک یا دو ہی ہوتے تھے, تو دس بارہ ہی صحیح. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ سیاسی مقاصد کے بجائے جہالت کو ٹارگیٹ کریں. ہمارے آپ دیکھیے, کروڑوں اربوں روپے لوگ سیاست کی نظر کر دیتے ہیں. ایک جلسہ جب ہوتا ہے بڑا, آپ جانتے ہیں اس پہ کتنا خرچ ہوتا ہے. لیکن قوم کو ایجوکیٹ کرنا, بچوں کو ایجوکیٹ کرنا, اور ایجوکیشن مر اس لحاظ سے غور کرنا کہ ہم کیا چیز دے رہے ہیں ان کو. ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ریاضی کا سوال حل کرنا بتا دیا ان کو, یا آپ نے کچھ معلومات ان کو دے دی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ان کو انسان بننے کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں, ان کے مذہبی رویے کیا ہونے چاہیے, ان کے معاشرتی رویے کیا ہونے چاہیے. یہ تو ہمارے یہاں نصاب کا حصہ ہی نہیں. اچھا, نصاب کا حصہ نہیں, یہ ہماری مسجد کا موضوع بھی نہیں. آپ اگر تقریریں سنیں ہمارے ہاں جا کے جمعے کے دن, تو زیادہ تر تقریریں فضائل کے باب کی تقریریں ہوں گی. معلوم ہوتا ہے کہ ماضی کی داستان ہے جو سنائی جا رہی ہے. یہ بات کہ آپ کے معاشرتی معاملات کیا ہیں, آپ کے سماجی معاملات کیا ہیں, اس میں ہمارا قومی رویہ کیا ہے, محلے میں ادھر ادھر کیا چیزیں ہیں, ایسے تضادات میں ہم جیتے ہیں کہ میں اس کی چند مثالیں دوں تو آپ کو بالکل حیرت ہو. دلچسپ سا واقعہ, ایک مرتبہ ایک جگہ میں رہتا تھا, تو وہاں جو مولوی صاحب قریب کی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے, میں وہی نماز پڑھتا تھا, تو وہ مجھ سے کہتے تھے کہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بعض بڑا اچھے پروگرام آتے ہیں, میں دیکھوں. تو میں نے ایک دن پوچھا, میں نے کیا مسئلہ کیا ہے, یعنی کوئی کہنے لگے, وہ دیکھیے میں چونکہ مسجد کے حجرے میں رہتا ہوں تو وہاں اگر ٹیلی ویژن تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. تو میں نے ایک دن نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد میں نے لوگوں سے کہا کہ حضرات ذرا آپ سے گزارش کرنی ہے, آپ میں سے کس کے ہاں ٹیلی ویژن نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا سب کے ہاں ہے. تو میں نے کہا اس بیچارے مولوی کو کیوں اس چڑھایا ہوا ہے آپ نے؟ آپ اپنے تضادات کو دور کریں, یہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ کے یہاں جائز ہے, اس کے یہاں ناجائز ہے؟ تو اس طرح کے بے شمار تضادات ہیں جن کے اندر ہم جیتے ہیں, اور اس کا کبھی علاج کرنے کے لیے, کبھی اس کا معاوضہ کرنے کے لیے, کبھی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں, اس کو جہالت سے نکالیں. ہمارے سیاسی رویوں کو ریفارمیشن کی ضرورت ہے, ہمارے تعلیمی رویوں کو ریفارمیشن کی ضرورت ہے. میں برسوں سے, یعنی کم و بیش 30-40 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی آپ نے اپنے نظام تعلیم کا جائزہ لیا؟ یعنی یہ جو نظام تعلیم ہے, اس سے آپ ایک قوم پیدا کر سکتے ہیں. آپ کا مذہبی تعلیم کا نظام بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. آپ ایک بچے کو پابند کر دیتے ہیں کہ اس کی زندگی کا نقشہ آپ نے طے کرنا ہے. دنیا میں انسان کے ہر بچے کا یہ حق ہے کہ اس کو 12 سال کی براڈ بیس تعلیم ملے, اس کے بعد اس کو فیصلے کا حق دیا جائے, اس نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, عالم بننا ہے, چاہے بنے. تو ہمارے ہاں اس طرح کے تضادات میں آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کے ساتھ خلوت میں بیٹھ کے قائل ہو جائیں گے. سیاسی رہنماؤں کے ساتھ میں نے جب گفتگو کیا ہوئے تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اقدام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. ایک خوف کی کیفیت تاری ہے, معلوم نہیں کیا ہو جائے گا.
بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے,
یہ صورتحال ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ علاج نہیں ہے, علاج کرنے کے لیے جو حوصلہ چاہیے, جو ہمت چاہیے وہ نہیں ہے. مذہبی فکر کی ریفارم ہے, بہت سے لوگ یہ بات کرتے رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ کس اسلوب میں کی جاتی تھی, علامہ اقبال سے لے کر آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہوگا, اجتہاد ہونا چاہیے. یہ اصل میں ہے کیا چیز, آپ اس کو ٹرانسلیٹ کیجئے تو اس کا مطلب ہے مذہبی فکر میں ریفارمیشن ہونی
چاہیے.
اچھا, علامہ اقبال نے اپنے خطبات کا نام رکھا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, یہی ہے نا, یعنی ریکنسٹرکشن, ریفارمیشن یہی تھا. لیکن یہ کرنے کے لیے کون تیار ہو, یعنی جو کرنے کے لیے اٹھے گا اس کی پگڑی پونجی غائب ہوگی.
ٹھیک ہے ایسے جی. کوئی اور سوال؟
السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے جی کہ ہمارے یہاں ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ مسلمانوں نے حکومت قائم کرنی ہے اور جب کفار کو ایبسلیوٹلی ختم کر دینا ہے. ایسا ہونا کیا قیامت سے پہلے, یہ کیا ایسی اس کی کوئی مثال قرآن کے اندر موجود ہے یا حدیث سے ایسی کچھ گائیڈنس مل رہی ہے جس کی وجہ سے یہ نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے؟
جی بیٹھے, تشریف رکھیں. جی حکومت ہمیں مسلمانوں کو قائم کرنی ہے پوری دنیا پر, کفار کو ختم کر دینا ہے.
بھائی 55 کے قریب ملکوں میں تو اس وقت آپ کی حکومت قائم ہے, تو اس پہ اکتفا کریں, یعنی یہ کافی نہیں ہے. اس وقت 55 کے قریب مسلمان ملکوں میں اکثریت مسلمانوں کے پاس ہے, لہٰذا وہ اپنی مرضی سے حکومت کر رہے ہیں اور جو قانون چاہیں بنا سکتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام لوگوں کے ساتھ کیا ربط پیدا کرتا ہے, اس کا ربط ایک دائی اور ایک مدعو کا ہے. ہمارے پاس ایک دعوت ہے, ایک میسج ہے, ایک پیغام ہے, ہمیں وہ دنیا کو پہنچانا ہے. یہ حکومتیں قائم کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا. حکومت قائم کرنے کا عرض انسان کے اندر موجود ہے, اس کے باطن میں ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں اس وقت جتنے ممالک موجود ہیں ان کو مذہب نے تو آ کے نہیں کہا کہ اپنی حکومت قائم کر لیں. قومی حکومتیں قائم ہو گئیں, اس سے پہلے بھی لوگ حکومتیں قائم کرتے رہے. آپ بالکل پیچھے چلے جائیں تو قبیلے کی سطح پر بھی ایک قبائلی نوعیت کی ریاست آپ کو نظر آ جائے گی. تو ریاست بالکل ایسے ہی ہے جس طرح سے آپ کے اندر جنس کی جبلت ہے.
ٹھیک ہے,
کیونکہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے, اس ارادے و اختیار کا لازمی نتیجہ اس کا سوء استعمال بھی ہوتا ہے, برا استعمال. اس کے لیے انسان نے یہ حل سوچا ہے کہ کوئی ایک نظم قائم کر لیا جائے.
صحیح.
وہ نظم قبیلے کی سطح پر بھی رہا ہے, وہ نظم اب ایک ریاست کی سطح پر بھی ہے. اس وجہ سے ریاستیں تو آپ سے آپ قائم ہوں گی. مذہب میں جو غیر مسلم ہیں ان سے متعلق ہمیں دعوت کا حکم دیا گیا, یہ کہا گیا ہے کہ ادو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, آپ اس خدا کے صحیح راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیں, صراط مستقیم کی دعوت دیں اور حکمت کے ساتھ دعوت, بالحکمہ. اور پھر یہ کہا ہے کہ نصیحت کا طریقہ اختیار کرو والموعظۃ الحسنہ, اور وہ بھی اچھی نصیحت ہونی چاہیے, اور جادلہم باللتی ہی احسن, اور ان کے ساتھ اگر کوئی بحث بھی ہو جائے تو بہت تہذیب کے ساتھ, بہت شرافت کے ساتھ, ایک دوسرے کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے بحث بھی کرو اور بات کو واضح کرو. تو ہمارے پاس ایک حق ہے, ایک سچائی ہے, اس سچائی کو ہمیں طالب علمانہ طریقے ساتھ خود بھی پرکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس کی تعبیر میں غلطی نہ ہو گئی ہو, لوگوں کے سامنے بھی اسی طریقے سے اس کو بہت متوازی انداز میں رکھنا چاہیے. ہمیں ہرگز قرآن میں حدیث میں کہیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم غیر مسلموں کے گلے کے اوپر جا کے چھری رکھ دیں گے, یا یہ حکم نہیں دیا گیا جس طرح کے بعض لوگوں نے تعبیر کی ہے کہ ہم کسی کو حکومت میں نہیں رہنے دیں گے. نہیں, دنیا کے اندر حکومتیں جس طرح قائم ہوتی ہیں, پہلے آپ کو معلوم ہے کہ فتوحات کا دور تھا, بڑی بڑی سلطنتیں لوگ قائم کر لیتے تھے. اس زمانے میں تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں سے بابر چلا ہے, اس کے اپنے ملک فرغانہ میں صورتحال خراب ہو گئی, اس نے یہاں آ کے ابراہیم لودھی کو شکست دی, ہندوستان پر قابض ہو کے بیٹھ گیا, وہ بھی دنیا رہی ہے. اب قومی ریاستوں کا دور ہے, اس میں مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ اپنی قومیت کی بنیاد پر ریاستیں قائم کرتے ہیں. ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی اور دور بھی آ جائے بعد میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کھڑا کر دیا ہے کہ تم دائی ہو, پیغام پہنچانے والے ہو, تم لوگوں پر داروغہ نہیں بنا کے بھیجے گئے, تمہارا کام اس پیغام کو پہنچانا ہے علم کے ساتھ, استدلال کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ.
آپ جانتے ہیں کہ سائنسی نظریات میں بھی اختلاف ہوتا ہے, لیکن نظریات میں اختلاف کی وجہ سے قتل و غارت نہیں ہوتی. مذہبی نظریات میں اختلاف کی وجہ سے قتل و غارت ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہو کہ مذہب و بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے قتل و غارت کا بازار گرم ہے.
دیکھیے اس میں سائنس کو مقابل میں کیوں کیا جائے, سماجی اختلافات سے قتل و غارت ہوئی ہے، تہذیبی اختلافات سے قتل و غارت ہوئی ہے، معاشی اختلافات سے قتل و غارت ہوئی ہے، بڑے پیمانے پر ہوئی ہے دنیا میں. اچھا سیاسی امنگوں کی بنیاد پر قتل و غارت ہوئی ہے دنیا میں. پہلی اور دوسری جنگ عظیم کس مذہبی بنیاد پر ہوئی تھی؟
صحیح ہے،
ایک نسلی تفاخر کی بنیاد پر ایک شخص نے پوری دنیا کو مصیبت میں ڈال دیا. دنیا میں جو کچھ آج تک لوگ مارے گئے ہیں جنگوں میں وہ ایک طرف رکھ دیں اور پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے رکھ لیں، کروڑوں کی تعداد میں عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کہ کیا عبرتناک صورتحال بن گئی، کیسے یورپ کھنڈر بن کر رہ گیا تھا. پوری دنیا کی سیاست پر اس کے اثرات ہوئے اور جو لوگوں پر اثرات ہوئے وہ بھی غیر معمولی. اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں جس طریقے سے بعض اقدامات بڑی طاقتیں کر رہی ہیں اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ صرف مذہب اس کا باعث بنتا ہے، بے شمار چیزیں اس کا باعث بنتی ہیں. کسی چیز کو دیس نکالا کیسے دے دیا جائے؟ ایک چیز انسان کی ناگزیر ضرورت ہے، ہوا اور پانی کی طرح کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ پانی پینے پلانے پر جھگڑا ہو گیا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ پانی پر جھگڑا ہو جاتا ہے اس لیے پانی ختم کر دیا جائے. تو مذہب انسان کی فطرت کی آواز ہے، وہ میری ضرورت ہے، اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا بطور انسان کے. البتہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جتنی چیزیں بھی اپنے اندر ایک جذباتی اپیل رکھتی ہوتی ہیں وہ بسا اوقات جھگڑے کا باعث بن جاتی ہیں. ماں ہے، آپ یہ دیکھیے ماؤں نے بچوں کا کتنا استحصال کیا ہوگا، حالانکہ ماں کو محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز ہے جس کو ہمیں درست کرنا ہے. تو مذہبی فکر میں بعض خرابی ہیں، ہمارا جو ریلیجیس تھاٹ ہے اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. یہ قصور مذہب کا نہیں ہے، مذہبی فکر یا مذہب کی بعض انٹرپٹیشنز کا ہے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم دنیا کو ہوا اور پانی کی طرح کی ایک ضرورت سے محروم کریں.
جاوید صاحب، مگر یہ جو مذہبی فکر ہے جو آپ فرما رہے ہیں، مذہبی فکر کے اندر یہ ایک پرابلم ہے یا اس کی نشاندہی کرنی چاہیے، یہ مذہبی فکر میں اگر یہ خرابی ہے تو یہ مذہبی فکر اتنا زیادہ پاپولر کیسے ہو گیا اور اتنا پینیٹریٹ کیسے کر گیا؟ مطلب جو اگر اس میں کوئی خرابی ہے بنیادی، اتنا پینیٹریٹ کر گیا کہ پوری دنیا کم و بیش جو ہے مسلمان، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹالرنٹ نہیں ہوتے، وہ برداشت نہیں کرتے، اتنا زیادہ پھیل گیا اور نفوذ کر گیا ہے.
اسی کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے، چونکہ پیچھے ہزار ڈیڑھ ہزار سال تک اثر الایمان رہا ہے، مذہب کے پاس سیاسی طاقت رہی ہے. تو کوئی فکر جب وجود میں آتا ہے اور اس کو زمانے کی سپورٹ بھی حاصل ہو جائے تو اس کی غلطی اس وقت واضح نہیں ہوتی. جس وقت زمانے کی سپورٹ یا زمانے کی مدد یا اس کی قوت پیچھے سے ہٹتی ہے اس وقت غلطی واضح ہونے کی طرف بھی لوگوں کی توجہ ہوتی ہے. تو وہ ایک دور تھا جس دور میں آپ جانتے ہیں نا کہ اب یہ بات کتنی غلط لگتی ہے آج کے زمانے میں کہ کوئی شخص اٹھے اور کسی ملک پر قبضہ کر لے، کتنی غلط لگتی ہے. اس کے لیے لوگوں کو مارے. ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ تو فاتح عالم ہے، دیکھیے لوگ ہیرو ہوتے تھے اس میں. تو اس زمانے کے حالات میں یہ چیز لوگ گوارا کرتے تھے. یہی صورتحال مذہبی فکر کی بھی.
جی، اور کوئی کوشچن ہے؟
کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں بھی جنگ ہوئی اس کی وجہ مذہب بنی، تو اس میں اسرائیل اور فلسطین کے جو سارے حالات ہیں، سیریا کے، کیا وہاں پہ مذہب کی بنیاد پہ مسلمانوں کو قتل نہیں کیا جا رہا، ان کو شہید نہیں کیا جا رہا؟ وہاں پر کرنے والے بھی مذہب کی بنیاد پر کر رہے ہیں، تو ان کے مذہب کو کیوں نہیں ہم لوگ کہتے کہ وہ ان میں کہاں خرابیاں ہیں؟ ہم ہمیشہ یہی ہی کیوں کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا اور مسلمانوں میں یا مذہب میں، مسلمانوں کے مذہب میں نہیں. کیا ہم ان لوگوں کو نہیں جسٹیفائی کر سکتے؟ وہ لوگ اپنی جسٹیفیکیشنز دے جاتے ہیں، ہم لوگ اپنی جسٹیفیکیشنز کیوں نہیں دیتے ہیں؟ صرف یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں عدم برداشت نہیں ہے؟ کیا ان میں نہیں ہے؟
ٹھیک ہے انہوں نے فلسطین کی اور سیریا کی اگزامپل دی، کشمیر کو بھی شامل کر لیجیے کہ اگر وہاں پر ظلم اور ستم ہو رہا ہے تو پھر تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ہاں بھی جو ہے وہ برداشت نہیں ہے اور وہ ان کے مذہب میں بھی.
میں نے تو یہی عرض کیا جی کہ اس کی بنیاد تنہا مذہب نہیں ہوتا، بے شمار عوامل ہیں جن کی وجہ سے قتل و غارت بھی ہوتی ہے، جنگیں بھی ہوتی ہیں. یہ جو کچھ لیبیا میں ہوا ہے اس کی بنیاد مذہب نہیں تھا. مشرق وسطی میں بہت جگہوں پر جو آگ لگائی گئی ہے اس کی بنیاد مذہب نہیں ہے. فلسطین کا مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ، یہ کوئی مذہبی مسئلے نہیں، یہ سیاسی مسئلے ہیں بنیادی طور پر. اگر آپ ان مسائل کا جائزہ لے کے دیکھیں اس میں بھی بہرحال یہ ہو رہا ہے، اور اس میں کسی نہ کسی مذہب کے علمبردار ملوث ہوتے ہیں. اگر فلسطین میں یہود نے مظالم ڈھائے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی زد ان کے مذہب پر بھی پڑے گی. اچھا آپ ہندوستان میں دیکھیے، یعنی گائے ایک معصوم سا جانور ہے، وہ لوگوں کے مارنے کا باعث بن رہا ہے. بڑی المناک صورت ہے بھائی. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اگر فرض کر لیجئے اس دنیا میں گائے کو مقدس سمجھتے ہیں تو سمجھیے، لیکن آپ دوسروں کو بھی مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بھی مقدس سمجھے. یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم مورتیوں کو ٹھیک نہیں سمجھتے تو پھر ہم چلے جائیں اور ہر مندر میں جا کر یہ کہیں کہ آپ نہیں پوچھ سکتے. یعنی یہ دنیا میں ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا گیا اور ظاہر ہے کہ مذہب کی بنیاد پر کیا گیا. تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ہر مذہب میں یہ چیز موجود ہے کہ جب اس کو غلط انٹرپریٹ کر لیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا ہے. لیکن مذہب تنہا عامل نہیں ہے،
ٹھیک ہے، دوسرے بھی عوامل،
سماجی، سیاسی، معاشرتی، بہت سے عوامل موجود.
جاوید صاحب، اس بات میں کہاں تک یہ سچائی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں اسلام کو ایک طرف رکھیے اور باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ دوسری طرف رکھیے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ مل کر گویا اسلام کے ماننے والوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور اسلام کے ماننے والوں کو جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ انہیں جو ہے وہ ذلت سے دوچار کرتے ہیں، ان پر حملہ کر دیتے ہیں. یعنی سارے مذہب ایک طرف ہیں اور اسلام ایک طرف کھڑا ہوا ہے.
یہ بالکل آپ کا خیال ہے، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے.
ایسا دنیا کے اندر انٹرنیشنل جھگڑے ہیں،
آپ ایک ایک معاملے کا تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے، اس کی بنیادیں بنیادی طور پر سیاسی، معاشرتی، سماجی ہوتی ہیں. دنیا میں اکثر و بیشتر جنگیں مفادات کی بنیاد پر ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی بڑی طاقتیں بھی، چھوٹی طاقتیں بھی، علاقائی طاقتیں بھی اسی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتی ہیں. ان کے پیش نظر بعض اوقات وسائل ہوتے ہیں، بعض اوقات سیاسی برتری ہوتی ہے، اکثر و بیشتر اس کا باعث یہ ہوتا ہے. اس وقت بھی آپ اگر دیکھیں تو جتنے اقدامات ہو رہے ہیں ان اقدامات کے پیچھے، مثال لے لیجئے اس کی، ایک بڑا حادثہ ہوا ہے نا دور حاضر میں کہ سوویت یونین نے افغانستان میں اپنی افواج داخل کر دی، یا وہاں ایک انقلاب برپا کرنا چاہا، اس کا مذہب سے کیا تعلق؟ ظاہر ہے کہ خالصتاً سیاسی معاشی مفادات تھے جن کے لیے سوویت یونین ایک خاص طرح کی ایکسپینشن چاہتا تھا. قدیم زمانے میں، ابھی قریب کی تاریخ کی میں بات عرض کر رہا ہوں، دنیا میں جب یورپی طاقتوں نے بحری قوت حاصل کر لی، ایجادات بھی ہونی شروع ہو گئیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ دنیا میں نکل کھڑے ہوئے. کہا جاتا ہے کہ برطانیہ میں، برطانیہ کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. سوال یہ ہے کہ اس میں جو ملک فتح کیے گئے، جو قتل و غارت ہوئی، جو جنگیں کی گئیں، جو مال لوٹا گیا، جو استحصال کیا گیا، اس میں کسی ایک واقعے کو بھی اگر آپ لے لیں تو اس کی پوری داستان سنائی جا سکتی ہے. اس میں مذہب کیا کردار ادا کر رہا تھا؟ وہ کوئی اس بنیاد پر حملہ تو نہیں کیا گیا تھا. وہ نکلے تھے دنیا میں، وہ ہندوستان میں بھی آئے، وہ مشرق وسطی میں بھی آئے، وہ دوسرے ممالک میں بھی گئے، وہ افریقہ میں بھی چلے گئے. تو اصل میں یہ طاقت ہے بسا اوقات جو ایک زمانے میں لوگوں کو آمادہ کرتی ہے. اسکندر کو مذہبی بنیاد پر تو نہیں نکلا تھا، وہ یونان سے نکلا، ہندوستان تک پہنچ گیا.
میں سکندر والے زمانے کی بات نہیں کر رہا، آج کے زمانے میں ایسا ہو رہا ہے کہ
آج کے زمانے میں یہی صورتحال ہے. آج کے زمانے میں بھی سیاسی، معاشرتی مفادات ہوتے ہیں جو اس کا باعث بنتے ہیں.
جب اسرائیل کے خلاف ایک راکٹ فائر کیا جاتا ہے نا تو پوری اقوام متحدہ ہل جاتی ہے. فلسطین پہ جب ظلم ہوتا ہے تو اقوام متحدہ اندھی بہری بن جاتی ہے. یہ نہیں ہے فیکٹ؟
نہیں، دیکھیے اس میں بھی بہت سے حقائق ہیں جن کا ادراک کرنا چاہیے. دنیا میں ایک بڑی طاقت موجود تھی، برطانیہ عظمیٰ. اس نے معاہدہ کیا یہود کے ساتھ کہ ان کو ایک وطن دے دیا جائے. میرے نزدیک اس کے پیچھے بھی سرتسر سیاسی مقاصد تھے. یہود دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے، نہایت ذہین قوم ہے، اکثر جگہوں پر وہ معیشت، معاشرت کو بڑی حد تک اپنی گرفت میں لے لیتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جرمنی میں ان کے خلاف بڑا اقدام کیا تھا ہٹلر نے ایک زمانے میں. اس طرح کی صورتحال میں اس وقت کی عالمی طاقتیں یہ سمجھتی تھیں کہ ان کو کسی جگہ تو لے جانا ہی چاہیے. یہ زیر بحث تھا کہ ان کو کہاں آباد کیا جائے. اس کے لیے ایک طریقہ یہ سوچا گیا کہ آہستہ آہستہ انہی کا جو قدیم وطن ہے فلسطین، وہاں پر ان کو لے جایا جائے. انہوں نے زمینیں خریدنی شروع کی اور بتدریج برطانیہ عظمیٰ کے زیر سایہ انہوں نے اپنے پاؤں وہاں پھیلا لیے. اس کے بعد اقوام متحدہ نے ایک واقعی صورتحال کو سامنے رکھ کر ایک فیصلہ دیا. اس فیصلے کو ہم مسلمانوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. مسلمان کہیے یا فلسطینیوں، تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اب ظاہر ہے کہ یہ ساری جنگ جو ہو رہی ہے یہ حقیقت میں ایک بڑی طاقت نے ایک قوم سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اور اس کو گویا ایک جگہ کہ چلیے یہاں بیٹھ جائیے اور یہاں بیٹھ کر اپنی ایک حکومت قائم کر لیجئے، اس کے نتیجے میں ہوئی ہے. اس کے اندر کوئی مذہبی معاملات ضروری نہیں ہوتے، یہ اصلاً سیاسی سماجی مسائل ہوتے ہیں، سیاسی مفادات سے پیدا ہوتے ہیں. امریکہ یہاں افغانستان میں آیا تھا، آپ کے خیال کے مطابق وہ کوئی یعنی مذہبی بنیاد پر آیا تھا یہاں؟
نہیں، وہ تو سیاسی بنیاد تھی،
خالصتاً سیاسی بنیاد تھی، اور اس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں، ہماری قوم بھگت رہی ہے. اچھا، خود ہماری قوم نے اور ہمارے حکمرانوں نے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو فیصلے کیے کہ ہم مذہبی بنیاد پر کیے تھے، کہ آج بھی کر رہی ہے، وہ بھی سیاسی مفادات. آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص اصطلاح متعارف کرائی گئی، اسٹریٹجک ڈیپتھ. کیا چیز ہے یہ؟ یعنی آپ کسی دوسرے ملک کے اندر تصویراتی گہرائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ وہ عوامل ہوتے ہیں جن سے یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. لیکن چونکہ اس میں آپ دیکھیے کہ مثلا بدھوں نے یہ دنیا بھر میں جو سب سے زیادہ پرامن مذہبی گروہ رہا ہے وہ گوتم بدھ کے پیرو رہے ہیں. وہ ہے بھی ایک صوفیانہ مذہب, کوئی الہامی مذہب نہیں ہے. اور عام طور پر سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو بالکل یعنی درویش قسم کے
لوگ
گیروے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو کچھ برما میں ہوا ہے آپ دیکھیے کہ وہ کیسا غیر معمولی ہے. تو اصل میں اس میں بسا اوقات اسباب سیاسی ہوتے ہیں, سماجی ہوتے ہیں, کسی علاقے کی اقلیتوں کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, وسائل کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس کو مارنے والے بھی بعض اوقات مذہبی رنگ دے دیتے ہیں اور مرنے والے بھی مذہبی رنگ دے دیتے ہیں.
جی کوئی اور سوال ہے آپ کو, مزید کچھ وضاحت چاہیے؟
لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہر جگہ جہاں بھی مسائل ہیں اقلیتوں کے ساتھ وہاں مسلمانی ہیں؟ برما میں ابھی آپ نے ذکر کیا, میانمار میں وہ کس قدر ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, کشمیر کے وہی حالات ہیں, ہر جگہ. اس چیز کو آپ کس طرح سے اس کی وضاحت کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ کہیں بھی اقلیت ہے تو اس میں دیکھا جائے تو وہ اقلیت مسلمانی ہے.
ٹھیک ہے, وہ اقلیت
صدیوں تک یورپ کی اقلیتوں کے ساتھ یہی ہوتا رہا. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی اقلیت جب ہوتی ہے تو اکثریت کے ساتھ اس کے معاشی معاشرتی معاملات میں تصادم پیدا ہو جاتا ہے. دیکھیے نا گفتگو کہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ کراچی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے, یہاں پر کوئی مسلم اور غیر مسلم کے درمیان جنگ تھی
نہیں,
کیا قتل و غارت کا وہ کیا چیز تھی, مفادات تھے جو کام کر رہے تھے. تو اصل میں وہ بظاہر تو دونوں ہی گروہ مسلمان تھے, یا اگر تین گروہ لڑ رہے تو تینوں ہی مسلمان تھے. اس وقت جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے اس میں کیا کوئی دوسری قوم آ کے مار رہی ہے؟ یہ آپ کے ہاں جو لوگ آج اعتراف کر رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر کہ ہم نے اس طریقے سے بچے مارے ہیں, اس طریقے سے بزرگوں کو مارا ہے, اس طریقے سے, یہ کیا کوئی کافر ہے جو یہ کام کر رہے ہیں؟ تو اصل میں اس کا تعلق ہرگز مذہب سے نہیں ہوتا. چونکہ ہمارے ہاں یعنی ہم مسلمانوں کے ہاں محکومی کا ایک دور رہا ہے, اس کے بعد استعماری طاقتیں یہاں سے چلی گئی ہیں. انہوں نے چلے جانے کے بعد اپنے مفادات کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی پاکٹس یہاں رکھی ہوئی ہیں. ہم جہالت میں بہت پیچھے ہیں, اپنے معاملات کو سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں, جذباتی طریقے سے معاملات کو دیکھتے ہیں. کچھ معاملہ ہم کر لیتے ہیں, کچھ وہ کر دیتے ہیں, اس کے نتیجے میں ایک قتل و غارت کا سامان گرم ہو جاتا ہے. میں آپ کو بہت سے مسائل بتا سکتا ہوں. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ انڈونیشیا میں اقلیتوں کا مسئلہ تھا, طے ہو گیا. اسی طریقے سے اقلیتوں کا مسئلہ سوڈان میں تھا, طے کر دیا گیا. لوگوں نے ہوش گوش سے کام لیا. آپ آج شاہ عبداللہ نے فلسطین کے مسئلے کا نہایت منصفانہ حل پیش کیا تھا, خود فلسطینی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو ہمیں اس کا بڑا غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ اسباب کہاں پیدا ہوتے ہیں. یہ اتنا مذہب کا مسئلہ نہیں ہوتا, اس کے پیچھے مفادات, سیاست اور ہماری اپنی بیوقوفیاں, حماقتیں, جذباتی فیصلے اور اس نوعیت کی چیزیں جو وہ کردار ادا کر رہی ہیں.
جی مزید کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟
جی اگر کوئی غیر مسلم پریکٹیکلی ایک اسلامی معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان میں آتا ہے. اگر وہ اسلام کی طرف راغب ہونا چاہتا ہے تو پاکستان میں آ کے میرا نہیں خیال کہ وہ ہمارے معاشرے کو دیکھ کے اسلام کی طرف راغب ہو سکتا ہے. تو ایسے کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ ہمیں ایک بہترین اسلامی معاشرہ قائم کر سکیں؟
معاشرہ افراد کا نام ہے, یعنی سب سے پہلے پوچھنے والے کو اور جس سے پوچھا گیا ہے ان کو اچھا مسلمان بننا چاہیے. یعنی جب ہم اچھے مسلمان بنیں گے, ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے, ہمارا کردار اچھا ہوگا. قومی سطح پر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم معاشرہ ریاست اس کے خواب دیکھتے ہیں لیکن اپنے دائرے میں ملاوٹ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, فریب دیتے ہیں, وعدہ پورا نہیں کرتے. ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے. قومیں افراد کے اخلاقیات سے بنتی ہیں. ہمارا بحران جو تہذیبی بحران بن گیا ہے اس کی بنیاد ہمارا اخلاقی لحاظ سے پست ہونا ہے. اس میں کوئی آ کے کیا دیکھے گا؟ اس لیے ان کو بھی یہ تلقین کرنی چاہیے کہ آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں. مسلمانوں کو دیکھنے کے نتیجے میں آپ کو مایوسی کس وقت کچھ نہیں ملے گا.
جاوید صاحب ایسا کیوں ہے کہ ہم یہ انہوں نے تو پاکستان کی بات کی, جتنے بھی مسلم ریاستیں 55 ہیں 52 ہیں جتنی بھی ہیں ان سب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقی انحطاط ہے سب میں. اور لیڈرز اگر ہم دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ اچھی پولیٹیکل لیڈرشپ کہیں نظر نہیں آتی. صرف پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا, تمام مسلم اسٹیٹس کی بات کر رہا ہوں. کیا وجہ ہے ایسا کیوں ہو گیا کہ بالکل مسلم ریاست اس سے بالکل خالی ہو گئی, قیت الرجال ہو گیا؟
دیکھیے میں نے عرض کیا نا کہ جو محکومی کا دور ہے وہ اصل میں آپ کی تمام صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتا ہے, اس میں کواشل ہو جاتے ہیں, قدرتی اور فطری جو لیڈرشپ ہے وہ پیدا نہیں ہوتی. یعنی یہ لیڈرشپ کا یہ عمل ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دن اچانک اگ پڑے گی. اس کے پیدا ہونے کے لیے ایک زندہ پروسیس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اپنے ملک کا جائزہ دیکھ لیں, یہاں بار بار کی بندوق کی مداخلت نے اچھی لیڈرشپ پیدا نہیں ہونے دی. ہم پاکستان جب ہم نے بنایا تھا تو ہمارے پاس کوئی معمولی درجے کی لیڈرشپ نہیں تھی. قائد اعظم محمد علی جناح دنیا کے اعلیٰ ترین لیڈروں میں پیش کیے جا سکتے ہیں. ان کے ساتھیوں میں بھی بڑے غیر معمولی لوگ تھے, لیکن جب آپ نے سارے معاملے کو ختم کر دیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر مصنوعی نوعیت کی لیڈرشپ پیدا ہونا شروع ہو گئی. تو مسلمانوں کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ وہ محکومی سے نجات پا کے اپنی اپنی حکومتیں چلانے لگے ہیں. آپ یوں سمجھیے کہ ابھی سنبھل ہی نہیں سکے پوری طرح. تو اس لیے ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, جہالت سے نکالنا چاہیے, جزا فضا کرنے کی بجائے ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. زیادہ وقت نہیں لگے گا. مغرب کی ہم مثالیں دیتے ہیں, ان کی 300-400 سال کی تاریخ ہے جس کے بعد وہ یہاں پہنچے. یہ ایسے نہیں ہو گیا, دو دن میں نہیں ہو گیا. امریکہ کی پیدا کہاں سے ہوئی تھی؟ آپ کو معلوم ہے کہ کالوں اور گوروں کے بارے میں امتیازی قوانین کب ختم ہوئے ہیں؟
صحیح ہے.
ابھی ویتنام کی جنگ میں کیا ہو رہا تھا, کس نوعیت کی صورتحال وہاں امریکہ میں پیدا ہو گئی تھی. میرے اپنے بچپن کے زمانے میں نیو یارک کے بہت سے حصے تھے جن میں سیاحوں کہا جاتا تھا کہیں نکلنے کی جسارت نہ کریں. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں یہ چشم زدن میں تبدیلی نہیں آتی. اپنی قوموں کو ہم موضوع بنائیں, ان کی تعمیر کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں, لوگوں کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیں, یہ ضروری ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جہاں جہاں مسلمان قوموں نے یہ کام کیا, مثال کے طور پر ملیشیا میں رہتا ہوں, بہت اچھے لوگ, بحثیت مجموعی قومی مزاج بڑا غیر معمولی ہے. کسی کو دکھانا ہو کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں تو وہاں بھیجنا چاہیے. اچھا, ترکی میں بہت سی اعلیٰ درجے کی تبدیلیاں آئی ہیں اور بہت سی جگہوں کے اوپر بھی یہ چیز ہو رہی ہے. ہمارے ملک میں بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات جیسے بھی رہے لیکن بہت اچھے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے. تو اس وجہ سے مایوس ہونے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ ابھی آپ کی آزادی کی عمر کتنی ہے. یہ سارا جتنا مشق وسطی ہے سب کا سب اس زمانے کی استعماری طاقتوں کے تحت رہا ہے. ابھی تو سنبھل بھی نہیں پائے لوگ اچھی طریقے سے. تو صبر کے ساتھ اپنی قوم کی تعمیر کا کام کرنا.
تھینک یو, تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ, آپ لوگ یہاں تشریف لائے. ناظرین, ہم نے آج گفتگو کی معاشرے میں عدم برداشت کے اسباب اور ان کے نقصانات. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کے کچھ سوالات ہوں تو اس ای میل ایڈریس پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں, ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.